سے ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون حضرات محترم، دلوں کا ٹوٹنا یہ بتا رہا ہے کہ محرم آ گیا، مٹ گئے وہ لوگ کہ جو نام حسین کو مٹانا چاہتے تھے، دفن ہو گئے وہ لوگ کہ جو اس ذکر کی حرارت کو کم کرنا چاہتے تھے، غارت ہو گئے وہ لوگ کہ جو اس ذکر کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، کیونکہ رب کائنات کا وعدہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، نہ یہ ذکر مٹا نہ مٹ رہا ہے اور نہ ہی مٹے گا، نہ یہ کہ یہ ذکر مٹ نہیں رہا بلکہ یہ ذکر دلوں کو جلا دے رہا ہے۔ جسے بھی زندگی چاہیے وہ حسین کی چوکھٹ پر سجدہ کرے، چاہے وہ دل کی زندگی ہو یا روح کی زندگی ہو یا معاشرے کی زندگی ہو، جو بھی زندگی کسی کو چاہیے وہ حسین ابن علی کے پاس آ جائے۔ یہ وعدہ ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ زینب بنت علی کا وعدہ ہے۔ تاریخ اگر آپ حضرات اٹھا کر دیکھیں یقیناً دیکھی ہوگی، زینب نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کد قیدک وسعا سعیک، جو کرنا ہے کر لے۔ سادہ لفظوں میں ہماری اردو میں اس طرح سے ترجمہ کریں محاورتی زبان میں، تو جو چاہتا ہے کر لے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، سن تو ہماری یاد کو مٹا نہ سکے گا۔ قسم شرعی کھائی ہے زینب بنت علی نے، واللہ، زینب قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، واللہ لا تمحو ذکرنا، تو جو چاہے کر لے مگر ہمارے ذکر کو دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ اور بہت دور کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، ابھی موجودہ تاریخ، جو حضرات جوان ہیں جوانوں کو یاد ہوگا ایک آیا تھا جس نے کہا تھا کہ مٹا دوں گا سب کچھ سرزمین عراق پر، ختم کر دوں گا سب کچھ۔ آج مجھے بتائیں کون مٹا، کون دفن ہوا؟ اگر یقین نہ آئے تو اربعین کی پیادہ روی دیکھیے، آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، مگر حسین آج بھی حسین ہے۔ جسے بھی زندگی چاہیے، جسے بھی جلا چاہیے، جو بھی ترقی چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کا دامن تھام لے۔ حسین آئے ہیں عروج دینے کے لیے، حسین آئے ہیں عزت دینے کے لیے۔ کاش کبھی وقت ہو اور ہم بات کریں کہ عزت ہے کیا۔ حسین نے نعرہ دیا تھا ہیہات من الذلہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ذلت سے دور ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ ہیہات بعدا، ہیہات یعنی بعدا، دور ہے، منا الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ہم تو تھے ہی دور، ذلت بھی ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ بالکل ایسے ہی کہ نجاست سو تو ان سے دور تھی ہی، بالکل ایسے ہی ذلت ان سے قریب بھی نہیں آ سکتی، ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ حسین عزتوں کے بادشاہ ہیں، حسین عزت دینے آئے ہیں، افراد کو عزت دیتے ہیں، قوموں کو عزت دیتے ہیں، ملتوں کو عزت دیتے ہیں، امتوں کو عزت دیتے ہیں، ملکوں کو عزت دیتے ہیں۔ جسے بھی عزت چاہیے وہ حسین کا دامن تھامے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسعد اللہ الذی اکرم مقامک، ابھی ترجمہ کروں گا میری بات کی دلیل مل جائے گی۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ فَارِقَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُور مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ آپ حضرات کو یاد ہو تو تقریباً دو برس سے، اور یہ تیسرا برس ہے کہ ہم زیارت عاشورہ کے جملوں پر بات کر رہے ہیں، اور اب کوشش یہ کی جائے گی کہ جلدی جلدی ہم اس کے آخر تک پہنچیں کچھ حد تک وضاحت کرنے کے ساتھ۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے گزشتہ برس اسی جملے پر بات روکی تھی کہ زیارت عاشورہ کی پہلی دعا یہ جملہ ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ زیارت عاشورہ میں صرف تین چیزیں ہیں، کل زیارت عاشورہ کا اگر آپ خلاصہ کریں تو تین چیزیں ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے زیارت عاشورہ میں. اور زیارت عاشورہ ہم پھر بتائیں کہ زیارت عاشورہ حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے، جس کا اظہار چوتھے امام اور پانچویں امام نے اپنی زبان میں کیا. اور میں دوبارہ حدیث قدسی کا معنی کر دوں جو میں کر چکا ہوں صرف ریویژن کے طور پہ، کہ جہاں پر پیغمبر نے تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں یا کبھی پیغمبر نے قرآن فرمایا، جب بھی پیغمبر نے اپنے لبائے مبارک کو جنبش دی ہے تین چیزیں بنی ہیں، چوتھی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ رے طہارت زبان پیغمبر، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. یا جب پیغمبر بولے ہیں تو قرآن بنا ہے، یا جب پیغمبر بولے تو حدیث بنا، یا جب پیغمبر بولے تو حدیث قدسی بنی، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. قول پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، فعل پیغمبر الگ ہے، تقریر پیغمبر الگ ہے، ابھی صرف قول پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. یا جب پیغمبر نے اپنے لبائے مبارک کو جنبش دی تو قرآن بنا، یا حدیث بنی، یا حدیث قدسی. فرق کیا ہے تینوں میں؟ جہاں پر الفاظ اور معنی دونوں خدا کے ہوں، الفاظ بھی خدا کے، معنی بھی خدا کا، اسے کہتے ہیں قرآن. جوان خاص طور پہ اسے محفوظ کرنے بہت کام آئے گا بعد میں. جہاں پر الفاظ بھی خدا کے ہوں، معنی بھی خدا کا ہو، اسے کہتے ہیں قرآن. جہاں پر الفاظ بھی پیغمبر کے ہوں، معنی بھی پیغمبر کا ہو، مرضی خدا کی ہو، اسے کہتے ہیں حدیث. جہاں پر الفاظ پیغمبر کے ہوں اور معنی خدا کا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں پیغمبر، پیغمبر سے مراد صرف ذات پیغمبر نہیں ہے بلکہ حقیقت میم ہے میم دال، چاہے وہ ایک ہو یا پانچ ہو یا بارہ ہو یا چودہ. ہاں کچھ چیزیں پیغمبر سے مخصوص ہیں تشریعی اعتبار سے، مگر ہم اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر رکے ہیں مگر پیغمبر کی زندگی بڑھی ہے. جو فرمایا پیغمبر نے اپنی 23 سالہ زندگی جو گزاری ہے اس میں پیغمبر ظاہری اعتبار سے دنیا سے چلے گئے مگر پیغمبر کی زندگی نہیں رکی. امیر المومنین نے پیغمبر کی زندگی کو آگے بڑھایا ہے اور پیغمبر ہی کی زندگی کو آگے بڑھایا ہے. سامنے کی بات کر رہا ہوں، بالکل آپ حضرات اپنی زبانوں سے کہتے رہتے ہیں امیر المومنین نے پیغمبر ہی کی زندگی کو آگے بڑھایا ہے، پیغمبر ہی کی سیرت کو آگے بڑھایا ہے، ورنہ امیر المومنین جانشین کس چیز میں ہیں؟ خلیفہ رسول ہیں، کس چیز میں خلیفہ ہیں؟ خلیفہ یعنی جانشین، جگہ لینے والا. نبی تو چلے گئے، امیر المومنین اب نبی تو نہیں ہے، نبوت آگے نہیں بڑھے گی، نبوت ختم ہو گئی، پھر جانشین کس بات میں ہے؟ سیرت پیغمبر میں، پیغمبر کی زندگی میں. اور ایک اور لفظ کہہ رہا ہوں، اس پر بعد میں جا کر تحقیق کریں، خاص طور پہ جوان، پیغمبر کی امامت میں. کیونکہ پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. نبوت اور رسالت پیغمبر پر رک گئی مگر امامت آگے بڑھ رہی ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. یہ علم کلام کی بحثیں ہیں جو حل ہونی چاہیے، ورنہ جانشین کا معنی ہی نہیں ہے. خلیفہ جانشین، جانشین کیا ہے؟ جانشین فارسی کا لفظ ہے، جانشین जा यानी जगह, नशीन यानी बैठने वाला, जा नशीन यानी जगह पर बैठने वाला। कोई है जो पैगंबर की जगह पर बैठ रहा है, पैगंबर के मकाम को अपने हाथ में ले रहा है। कौन सा मकाम? मकामे नबुव्वत तो खत्म हो गया, मकामे रिसालत तो रुक गया। कौन सा मकाम है जो अमीरुल मोमिनीन उसे आगे लेकर बढ़ रहे हैं? वो मकामे इमामत पैगंबर है। क्योंकि हमारे कुछ नबी हैं जो नबी भी थे, रसूल भी थे, इमाम भी थे, जैसे हजरत इब्राहिम और दूसरे अंबिया। उनमें से जहां पर इमामत अपने आखिरी दर्जे पर पहुंची है वो पैगंबर की इमामत है। जैसे कहते हैं विलायत उज़्मा, और यही वो विलायत है जो अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल पैगंबर ने जब भी कोई कराम किया है तो तीन चीजें बनी है, या कुरान, या हदीस, या हदीस कुदसी, ज़ियारत आशूरा, हदीस कुदसी है। और ज़ियारत आशूरा में कुल तीन चीजें हैं जो बता रहा था, या सलाम है, या लानत है, या दुआ है, चौथी कोई चीज नहीं है। ये बात मैं गुज़श्ता बरस कर चुका हूं, बस इशारा कर रहा हूं रब देने के लिए। ज़ियारत आशूरा में चौथी कोई चीज नहीं है। सलाम, उस पर हमने बात की, हकीकत लानत उस पर हमने बात की, और दुआ, ये पहली दुआ है ज़ियारत आशूरा में जिस पर हम बात कर रहे हैं। फअस्अलुल्लाहु अल्लज़ी अकरमा मकामक, दुआओं के जरिए से कैसे कैसे मारिफ हम तक पहुंचा दिए, कैसी कैसी बातें हम तक पहुंचा दी, कैसे कैसे अकायद हम तक पहुंचा दिए। दुआ सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी है। फअस्अलुल्लाहु अल्लज़ी अकरमा मकामक, तर्जमा सुने, मैं उस अल्लाह से दुआ करता हूं। कौन अल्लाह? अब पहचानवा रहे हैं कि अल्लाह कौन है, मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका यह है परवरदिगार आलम को पहचानवाने का। फअसअलुल्लाह, मैं अल्लाह से सवाल करता हूं, दुआ करता हूं। क्या? वो अभी आगे आती है दुआ, लेकिन पहले यह बता रहे हैं कि वो अल्लाह है कौन जिससे तुम दुआ कर रहे हो। फअसअलुल्लाह अल्लज़ी अकरमा मकामक, मैं उस अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि जिसने आपको करामत बख्शी। मकाम करामत है हुसैन इब्ने अली, यहां बयान होगा जो हम बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, इशारातन कुछ बातें अभी अर्ज करता हूं। फिर वह अकरमनी बिक, मैं उस अल्लाह से दुआ करता हूं, सवाल करता हूं कि जिसने आपको करामत दी और आपके जरिए से मुझे करामत दी। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो हूं आपकी वजह से। फिर दुआ क्या है? क्या मांगता हूं उस अल्लाह से कि जिसने आपको भी करामत दी और आपके जरिए से मुझे करामत दी? आई यर्ज़ुकनी, वो परवरदिगार मुझे रिस्क दे। कौन सा रिस्क दे? तलबा तारिका मा इमाम मिन मंसूर मिन अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या रिस्क चाहिए मुझे? रिस्क चाहिए परवरदिगार आलम। कौन सा रिस्क चाहिए? अभी बयान करता हूं रिस्क की किस्म जिस हद तक मुमकिन हुआ। रिस्क चाहिए, कौन सा रिस्क? मैं चाहता हूं कि इमाम मंसूर के साथ आपके खून का बदला लो। कितना बड़ा तकाजा, कहां ये खाक का जर्रा और कहां ये तकाजा। मगर इन्होंने चाहा कि हम खुदा से ये मांगें। अब थोड़ा थोड़ा करके जुमले पर बात हो जाए। फअसअलुल्लाह अल्लज़ी अकरमा मकामक, इस जुमले को समझाने के लिए कि परवरदिगार आलम ने हुसैन इब्ने अली को करामत दी। सवाल यह है कि परवरदिगार आलम ने हुसैन इब्ने अली ही को करामत क्यों दी? इनमें कलाम में यह बातें बयान होती हैं। परवरदिगार आलम ने हुसैन इब्ने अली ही को करामत क्यों दी? इस जुमले को समझाने के लिए कुछ वक्त आपका लेना चाहता हूं कि जो बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। अजीजान गिरामी, एक सलावत बर मोहम्मद वाले। अजीज आने गिरामी, اگر انسان بندہ بن جائے تو وہ خدائی کرنا جانتا ہے. ہم اچھے بندے نہیں ہیں مگر وہ اچھا خدا ضرور ہے. اگر ہم اچھے بندے بن جائیں تو اس جیسی خدائی کون کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ ہم خدائی کے بارے میں سوچتے ہیں بندگی کے بارے میں نہیں سوچتے, جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ بندگی کرو خدائی کے بارے میں نہ سوچو. تم بس اپنا کام کر دو, وہ خدا اپنا کام کرنا خوب جانتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں مثالیں دوں گا, بہت اچھے طریقے سے محسوس کر لیں گے, روزمرہ کی مثالیں. ہم خدائی کے بارے میں سوچتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ترقی حاصل کروں. آپ اپنا کام کر دیں, ترقی وہ دے دے گا. مجھے عزت چاہیے, آپ اپنا کام کر دیں, عزت وہ خود دے دے گا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمن کو ذلیل کر دوں, آپ اپنا کام کر دیں, وہ آپ کے دشمن کو ذلیل کرنا جانتا ہے. وہ چاہے تو وقت کی سب سے بڑی طاقت کو ایک مکھی کے ذریعے سے ذلیل کر دے. اور اسی لیے شاید زینب بنت علی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی تھی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, سارا خیر اس مالک کے ہاتھ میں ہے. آپ مجھے بتائیں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم بندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا خدائی کے بارے میں؟ میں اپنا کام کروں, وہ جانتا ہے کہ مجھے ترقی کیسے دینی ہے. آیت اللہ امام خمینی نے فرمایا کہ انقلاب 15 سال دیر سے آیا ہے. 15 سال دیر سے کیوں آیا؟ کہنے لگے, جب پہلے پہلے انقلاب کے لیے کھڑا ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں انقلاب لے کر آؤں گا. 15 سال بعد سمجھ میں آیا میں انقلاب تھوڑی لاؤں گا, انقلاب تو خدا لے کر آئے گا. اور اس کے بعد پھر حالات بدلتے گئے اور انقلاب آ گیا. تو میں نے یا بندے نے اپنی ذمہ داری اگر ادا کر دی تو پروردگار خدائی کرنا خوب جانتا ہے, وہ بہت اچھا خدا ہے. اگر بندہ اچھا بندہ نہ ہو تب بھی وہ اچھا خدا ہے. تم کیا جانو, ہم تمہیں اس وقت پال رہے تھے کہ جب نہ تمہاری ماں کچھ کر سکتی تھی, نہ تمہارا باپ کچھ کر سکتا تھا, ہم اس وقت تمہیں پروان چڑھا رہے تھے, ہم اس وقت بھی تمہارے اچھے خدا تھے. تو اگر تم اچھے بندے بن جاؤ تو ہم کیسی خدائی کریں گے؟ اگر بندہ بن جائے تو خدا اس بندے کے لیے خاص خدائی کرے گا. یہ جملہ شاید آپ کو علم کلام کی کتابوں میں نہ ملے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر بندہ اچھا بندہ بن جائے تو وہ خدا خاص خدائی کرے گا. کیوں؟ میں عبد ہوں, وہ میرا رب ہے. رب ہے, یہاں پر تھوڑا رکیے. رب پر کیوں میں زور دے رہا ہوں؟ تاکہ آپ بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں. عام طور پر رب کا معنی جو ہم کرتے ہیں وہ غلط ہے. رب کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. صحیح معنی بھی بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, بنام خدائے رحمان و رحیم, تمام حمد, ساری کی ساری حمد اس اللہ کے لیے. پھر آگے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جو عالمین کا پالنے والا ہے. بات تو صحیح ہے کہ وہ عالمین کو پالتا ہے, مگر رب کا معنی پالنے والا نہیں ہے. پالنے والا کے لیے استعمال ہوتا ہے تربیت, یا جیسے مثلا وہ مشہور دعا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں یہ رب نہیں ہے بلکہ تربیت کا لفظ آیا ہے. رب ارحمہما, اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے ان دونوں نے میری تربیت کی. کما ربیانی, ربانی نہیں, کما ربیانی, تربیت سے. تو رب کا معنی الگ ہے اور تربیت الگ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مالک تربیت کرتا ہے، مگر آیت میں تربیت کا معنی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر رب کیا ہے یہاں پر؟ ربابا، ربابا سے بنا ہے رب، اور وہ ہے تربیت۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے مدبر، تدبیر کرنے والا۔ انگریزی میں شاید شاید کچھ حد تک جو اس معنی کو پہنچا دے، تدبیر کا معنی بھی بیان کرتا ہوں۔ تدبیر کا معنی ہے کہ اول سے آخر تک ایک چیز کا بغور جائزہ لے کر ان ساری چیزوں کو منظم کر دینا، اسے کہتے ہیں تدبیر۔ اول پر بھی نظر ہو، آخر پر بھی نظر ہو، اور درمیان میں ساری چیزوں کو منظم کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں تدبیر۔ انگریزی میں کہیں گے ٹیکٹک یا مینجمنٹ۔ جوانوں کے لیے کچھ حد تک اس معنی کو آگے سمجھاتا ہے، مگر جو اس خاص معنی ہے وہ شاید انگریزی میں مجھے نہیں ملا، ہوگا یقیناً چکے ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام حمد اس پروردگار کے لیے جو مدبر کائنات ہے، جو کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ اور فجر کی جو تعقیبات میں ہم پڑھتے ہیں وہ یہی جملہ ہے، افوضو امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ افوضو امری الی اللہ، تو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان اچھا بندہ بن جائے تو وہ مالک تدبیر کرنا خوب جانتا ہے۔ جیسی بندگی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے کی، ایسی بندگی نہ پہلے کوئی کر سکا نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ جیسا عبد کربلا کے میدان میں حسین دیکھا گیا، ایسا عبد کائنات میں کوئی نہیں دیکھا گیا۔ تو پھر نتیجے میں جیسی خدائی خدا نے حسین کے لیے کی ہے، ایسی خدائی کسی کے لیے نہیں ہے۔ سب کچھ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو دے دیا، ساری کرامتیں پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو دی۔ حسین تم نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا، ساری کرامتیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، جسے بھی کرامت چاہیے ہے اسے تمہارے ذریعے سے ملے گی۔ آخری بات کروں اور بات تمام کروں، عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، میں گزشتہ برس 9 محرم کو ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کی وضاحت نہیں کر پایا تھا، تھوڑی سی وضاحت کروں، بات تمام کروں، یہیں پر بات روک دوں گا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں 2 پہر دیے تھے۔ جوان توجہ کریں، پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں 2 پہر دیے تھے۔ ایک دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟ 3 پہر، پہلا پہر، 2 پہر اور 3 پہر۔ اتنے اردو سے تو سب جوان واقف ہوں گے۔ پہلا پہر جو سورج نکلنے کے بعد سے تقریباً زوال تک ہوتا ہے، دوسرا پہر تقریباً زوال سے عصر تک، اور عصر کے بعد سے مغرب تک سورج غروب ہونے تک تیسرا پہر۔ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو 2 پہر دیے تھے کہ حسین 2 پہر میں ساری کربلا اپنے اختتام تک پہنچا دینی ہے۔ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، 2 پہر دیے تھے حسین، اس 2 پہر میں کربلا کو تمام کر دینا ہے۔ کربلا، حسین کیسا بندہ تھا؟ اگر مالک نے کہا تھا کہ حسین تمہارے پاس 2 پہر ہیں اور 2 پہر میں کربلا کو تمام کر دینا ہے، تو حسین نے 2 پہر سے 3 پہر نہیں ہونے دی۔ اور کربلا کو تمام کر دیا۔ کربلا کے واقعات میں جو ہم اتنی ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تدبر اور تحقیقی باتیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی، کچھ ثقافت کا مسئلہ ہے اور کچھ اور مسائل ہیں، ورنہ جو کربلا کے واقعہ سرسری طور پہ ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں وہ سرسری پڑھنے والے تھوڑی ہیں، رک کر سوچنا چاہیے ہوا کیسے، یہ کیا کیوں امام نے، امام وقت ہیں، جو کربلا کے میدان میں قتل کیا جا رہا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، امام وقت ہیں، امام وقت جان کائنات ہے، عقل کائنات ہے، اور امام کچھ کر رہے ہیں. مثلا میں اپنے جملے کی وضاحت کے لیے دو تین مثالیں دوں اور بات تمام کروں. یہ جو ہم مصائب میں بار بار سنتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام آئے اور کہنے لگے بابا پیاس لگ رہی ہے، اور امام نے انگوٹھی اتار کر حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھ دی اور کہا کہ جاؤ بیٹے جاؤ. اس جملے کے لیے زحمت دینا چاہ رہا ہوں، جاؤ بیٹا جاؤ، نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جوان بیٹا آیا ہے، روک لیجئے، جنگ کرتا ہوا واپس پلٹا ہے، پیاسا ہے، بات کیجئے، اس کا تھوڑا دل بہلائیے، مگر نہیں، امام کہہ رہے ہیں بیٹے جاؤ. کہنا چاہ رہے ہیں علی اکبر میرے پاس بس دو پہر ہیں. یا مثلا کربلا کا نقشہ امام نے ایسا بنایا تھا، اس طرح کا نقشہ کھینچا تھا کہ عباس جنگ نہ کر سکیں، کیونکہ اگر عباس جنگ کریں گے تو کربلا دو پہر میں تمام نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو بھی بیان نہیں کر سکتا، کربلا کے واقعات ہیں، سرسری طور پہ تھوڑی گزرا جا سکتا ہے. جب امام شہید ہوئے ہیں تو لرزہ آ رہا تھا، زمین لرز رہی تھی، یا آپ نے ہزار مرتبہ سنا ہے، اس زاویے سے سوچئے گا اور یہیں سے بس مصائب، زمین لرز رہی تھی اور واقعی زمین لرز رہی تھی. ایسا نہیں کہ کہاوتیں ہیں بس، محاوراتی گفتگو ہے جیسے ہمارے محاورہ ہوتا ہے، محاورے کہے جاتے ہیں، نہیں، لوگ بتاتے ہیں واقعی زمین میں لرز آ رہا تھا، زمین لرز رہی تھی جب حسین شہید ہوئے ہیں، سرخاندھیاں چل رہی تھیں، سیاہ گرد و غبار اڑ رہا تھا، آسمان خون برسا رہا تھا. یہ سب روایات میں ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، روایات نہیں پڑھ سکتا. آسمان خون برسا رہا تھا، زمین خون ابل رہی تھی. لوگ بتاتے ہیں جب پتھر ہٹاتے تھے تو ہم نے خود دیکھا ہے خون نکلتے ہوئے، پتھروں کے نہیں، زمین خون اگل رہی تھی، آسمان خون برسا رہا تھا، قیامت کا سما تھا. اس جملے کے لیے زحمت دی تھی، قیامت کا سما تھا، اور ہر شقی یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت آ گئی. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد قیامت بھی آ جائے گی، اتنی جلدی قیامت آ گئی. وہم و گمان نہیں، سب یہ یقین کر بیٹھے تھے، یقین کر بیٹھے تھے کہ قیامت آ گئی. اور مجھے کہنے دیجئے، واقعاً قیامت آ گئی تھی، سید سجاد نے اس قیامت کو روک دیا. اس جملے پر سوچئے گا، سید سجاد نے قیامت کو روک دیا، ورنہ قیامت آ گئی تھی. کربلا کوئی معمولی حادثہ تھوڑی ہے، دل و دل اس طرح نرم ہوئے ہیں جیسے ابھی یہ واقعہ ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کاروان ابھی راستے میں ہے اور کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. اور میں نے کسی مجلس میں کہا بھی تھا، حضرات کے درمیان ثابت بھی کیا تھا کہ کربلا ہوئی نہیں تھی، کربلا ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے کربلا. یہ کاروان راستے میں ہے، حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کل آپ نے چاند دیکھا محرم کا؟ یہ چاند زینب نے سفر میں دیکھا تھا. یہ وہ چاند تھا کہ جو یہ خبر دے رہا تھا کہ اب کوئی نہ بچے گا. یہ چاند خبر دے رہا تھا کہ علی اکبر کے برچھی لگے گی، یہ چاند خبر دے رہا تھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہ چاند خبر دے رہا تھا کہ عباس کے بازو کٹیں گے، یہ چاند خبر دے رہا تھا کہ علی اصغر کو ذبح کیا جائے گا، یہ چاند خبر دے رہا تھا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے، یہ چاند خبر دے رہا تھا کہ حسین کا لاشا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ آج پہلی مجلس ہے عزیزان گرامی جہاں تک آواز آ رہی ہے، غلاموں کی طرح مجلس میں آئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء کہتے ہیں غلاموں کی طرح مجلس میں آؤ، جتنا بھی بڑا مقام ہو، جتنی بھی بڑی پوسٹ ہو، اور علماء کی سیرت یہی رہی ہے، غلاموں کی طرح مجلس میں بیٹھو، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم مجلس میں کون آیا، غلاموں کا تذکرہ ہے، غلاموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں 3 غلام شہید ہوئے ہیں، کربلا کے میدان میں، اور غلام ہم کہہ رہے ہیں غلام، جو تاریخ نے لکھا ہے، مگر وہ غلام غلام تھوڑی ہیں، ہمارے آقا ہیں، غلام تو وہ حسین کے تھے، ہمارے لیے تو آقا ہیں۔ میں 2 غلاموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، نام لے لیتا ہوں، ایک جناب جان، امیر المومنین نے جان کو خرید کر ابوذر کے حوالے کی، امیر المومنین نے خریدا تھا جان کو، اب مجھے کہنے دیں، کربلا بہت پہلے سے آمادہ ہو رہی ہے، خرید کر جان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد جان کی وفات کے بعد یہ غلام واپس امیر المومنین، پھر امام حسن، اور پھر امام حسین کے پاس رہا۔ جان پہلا غلام، ایک غلام غلام ترک ہے، غلام ترکی کہیے، غلام ترک، عربی جانتا تھا، امام حسین کا کاتب تھا، تھا غلام، ابن شہر آشوب کے مطابق یہ وہ غلام ہے کہ جو حضرت حر کا غلام ہے، ایک غلام حضرت حبیب ابن مظاہر کا غلام، کیونکہ جب حبیب جا رہے تھے اور غلام سے کہا تھا کہ جا کر گھوڑا لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، تو کیا دیکھا کہ گھوڑا ٹاپے مار رہا تھا، اور غلام کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کے چلوں، اور اس کے بعد حبیب کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، وہ کہتا ہے آقا جب زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا اور جب سعادتوں کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو غلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ بس 2 غلاموں کا تذکرہ کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، جناب جان اور غلام ترک۔ روزے عاشور آیا، ابوذر کے غلام جناب جان اسلحہ سازی میں مہارت رکھتے تھے، شب عاشور اسلحہ بناتے رہے، اسلحہ تیز کرتے رہے، امام کی تلوار بھی تیز کی جناب جان نے، اور پھر جب روزے عاشور آیا، ایک ایک کر کے سب جانے لگے، ایک مرتبہ جو مقتل نے لکھا ہے، جان امام کے پاس آیا اور جان کہنے لگا آقا اب میں بھی جاؤں، امام نے فرمایا جو مقتل نے لکھا ہے، مقتل پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا جان میں نے تمہیں آزاد کیا، تم آسانیوں میں میرے ساتھی تھے، میں مشکلات میں ہوں، تم چلے جاؤ۔ جو مقتل نے لکھا ہے کہ جان امام کے قدموں میں گر گیا اور امام کے قدم چومنا شروع کر دیے، کہنے لگا مولا میں آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا،
مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے، مگر امام اجازت نہیں دے رہے۔ پھر جان نے کچھ ایسے جملے کہے کہ امام نے پلٹ کر فوراً جواب، فوراً اجازت دی۔ کیا پہلا جملہ یہ تھا؟ اِنَّا رِحِ لَنَتِن، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے نا کہ مجھ میں سے بدبو آتی ہے۔ اِنَّا لَوْنِ لَأَسْوَد، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے نا کہ میرا رنگ کالا ہے۔ اِنَّا حَسَبِ لَلَئِيم، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے نا کہ میرا خاندان پست ہے۔ بس اتنا سننا تھا، کہنے لگے جاؤ جان خدا حافظ۔ یہ تینوں جملے یاد رکھیے گا۔ جان جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پر گرے، کیا دیکھا کہ وقت کا امام جان کے سرحانے ہے۔ جان کا سر اٹھائے اپنے زانوں پہ رکھا، مقتل نے لکھا فتبسم جان، جان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، ایک ہچکی لی روح قفص انصاری سے پرواز کر گئی۔ فوراً امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی اللہم بید وجہ، میرے مالک جان کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ جان کہتا تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے، میرے مالک بید وجہ جان کا چہرہ سفید کر دے، وہ طیب ریحا اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے، وحشر ہو مال ابرار، میرے مالک اسے ہمارے ساتھ محشور کر۔ یہ کہتا تھا نا کہ اس کا خاندان پست ہے، اسے میرے ساتھ محشور کر۔ امام باقر فرماتے ہیں سب سے آخر میں جس کا جنازہ ملا ہے وہ جان ہے۔ 10 دن کے بعد جان کا جنازہ ملا ہے، مگر مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ جان ہے، ایک مرتبہ غلام ترک آیا، نہ سن سکیں گے، غلام ترک آیا، کہنے لگا آقا اجازت، امام نے اجازت دی۔ غلام ترک لڑتے لڑتے زمین پہ گرا، کیا دیکھا دوبارہ امام بالین پر حاضر ہوئے، غلام کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، غلام نے ہچکی لی روح قفص انصاری سے پرواز کر گئی۔ آخری جملہ ختم کر دیا، مقتل نے لکھا وضع خده على خده، اپنے رخسار کو غلام کے رخسار پہ رکھ دیا۔ پھر امام نے رونا شروع کر دیا، ختم کر دیا۔ امام نے یہ عمل دو جگہ کیا ہے، یا اس غلام کے ساتھ کیا ہے، یا اپنے جوان کے ساتھ کیا ہے۔ مقتل نے یہ دو جگہ جملہ لکھا ہے، یا اس غلام کے لیے لکھا ہے، یا علی اکبر کے لیے لکھا ہے۔ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور علی اکبر اس دنیا سے چلے گئے، وضع خده على خده، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، مگر بہت فرق تھا دونوں میں۔ غلام شہید ہوا تو جنازہ اٹھا کے لے آئے، مگر جب جوان گھوڑے سے گرا، علی اکبر کی جوانی کو دیکھا، اپنی ضعیفی کو دیکھا، حکم شریعت کو دیکھا، تعالو احملو احاکم، آؤ آؤ علی اکبر کا جنازہ لے چلو، آگے آگے بیان۔